تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈرل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وشفي أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الترغيب في النكاح. لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. به قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حماد بن ابي حماد التبيلي انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. امام بخاری رحم اللہ تعالی نے کتاب کا نام رکھا ہے کتاب النکاح. اور اس کے تحت پہلا باب لائے ہیں, باب الترغیب فی النکاح, اور بطور دلیل کے قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا لائے ہیں, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائے ہیں, اور دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی ہے. اس پوری کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے حوالے سے مختلف احکامات بتائے. نکاح کی حقیقت کیا ہے, نکاح کی غرض و غایت کیا ہے, اور نکاح کے احکام و مسائل کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ابواب باندھ کر اس نکاح کی تفصیلات ذکر کی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نکاح ایک ایسی عبادت اور ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جس کی نہ صرف شریعت محمدیہ کے اندر اہمیت ہے بلکہ ابتدائے آخرین سے لے کر اب تک ہر زمانے کے اندر نکاح رائج رہا ہے. کوئی بھی شریعت کسی نبی کی ایسی نہیں گزری ہے کہ جس شریعت میں نکاح کا تصور نہ ہو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جب دنیا ختم ہونے کے بعد جنتوں کے فیصلے ہو جائیں گے تو جنتوں کے اندر بھی یہ عبادت قائم رہے گی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نکاح کی کس قدر اہمیت ہے. تمام کی تمام عبادتیں موقوف ہو جائیں گی, نماز, روزہ, حج, زکات, تمام عبادتیں اس دنیا تک ہیں, لیکن نکاح کی عبادت جنت میں بھی باقی رہے گی. ایمان کے بعد نکاح باقی ہے, ایمان باقی رہے گا, اور ایمان تو ایک عقیدہ ہے اور نکاح ایک عبادت ہے. اور ہر زمانے میں جو بھی نبی جو شریعت لایا اس میں نکاح کا تصور موجود تھا. ہاں, شرائط و ضوابط, اصول و قواعد کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے, لیکن حقیقت نکاح کی سب میں باقی تھی. یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ہر نبی نے نکاح کیا. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے نکاح نہیں فرمایا, ان کے علاوہ ہر نبی, 124,000 کم و بیش نبی. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح نہیں فرمایا, اس کے علاوہ تمام نبیوں نے نکاح فرمایا. ہاں, البتہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی تک تو نکاح نہیں کیا, آسمانوں پر زندہ سلامت موجود ہیں, قرب قیامت کے اندر وہ دنیا میں تشریف لائیں گے, پھر وہ نکاح فرمائیں گے. کوئی بھی نبی بغیر نکاح کے نہیں رہا, ہر نبی نے نکاح کیا. اور پھر شریعت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم میں اس نکاح کے تصور کو تمام جزیات کے ساتھ قائم رکھا گیا. اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے مستقل ایک کتاب لکھی, کتاب النکاح, اور اس کے تحت پہلا باب لائے, باب ترغیب فی النکاح, نکاح کی ترغیب کا باب. اور قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا لائے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کی ترغیب دی ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, کہ تم لوگ نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آتی ہیں. آگے الفاظ ہے مثنا و ثلاثا و رباع, دو دو تین تین چار چار, گویا کہ چار نکاح کر سکتے ہیں. تو بطور ترغیب کی اللہ تبارک و تعالی نے فنکیوں کا حکم فرمایا, اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس بات کے اندر اسی آیت کے اس آیت کے ٹکڑے کو لائے ہیں. نکاح کی حقیقت کیا ہے؟ بخاری شریف میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, وہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں چار طرح کے نکاح رائج تھے, ان میں سے کسی ایک طریقے پر لوگ نکاح کیا کرتے تھے. نکاح کا ایک طریقہ تو وہ تھا جو آج رائج اور معروف ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں مہر مقرر کر کے ایجاب و قبول کیا جاتا ہے. ایک تو یہ طریقہ رائج تھا, اور فرماتے ہیں کہ دوسرا طریقہ جو رائج تھا وہ یہ تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو کسی ایسے شخص کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا کہتا تھا جو معاشرے اور سماج میں شان والا, شجاع اور بہادر ہوتا تھا, اس سے وہ تعلق قائم کرنے کا کہتا کہ تاکہ اس کا بچہ حاصل کرے. چانچہ وہ عورت اس سے تعلق قائم رکھتی, اور اس وقت تک شوہر اپنی اس بیوی سے صحبت نہیں کرتا تھا. جب حمل ظاہر ہو جاتا کہ اس شخص سے حمل ٹھہر گیا ہے, اس کے بعد اگر چاہتا تو اس سے صحبت کرتا, ورنہ اس کے قریب نہ جاتا. مقصد یہ تھا کہ تاکہ جب اس کی نسبت سے یہ بچہ ہوگا تو شان والا یہ بھی دلیر اور بہادر بچہ ہوگا. یہ ایک شرمناک اور حیا سوز صورت اس وقت قائم تھی. دوسرا طریقہ نکاح کا یہ رائج تھا کہ ایک عورت 10 سے کم لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتی تھی, جب اس کو حمل ظاہر ہو جاتا اور بچہ بھی پیدا ہو جاتا تو چند دن کے بعد وہ سب کو بلاتی, جو جو وہ لوگ 5, 7, 8, 9 تک راحت کے لفظ ہیں, یعنی 10 سے کم, ان سب کو بلاتی اور دستور کے مطابق سب کو آنا لازم ہوتا, کوئی انکار نہیں کر سکتا. سب کو بلا کے یہ عورت کہتی کہ دیکھو بھائی, تمہیں پتا ہے کہ ہمارا تمہارا کیا معاملہ رہا ہے, اب یہ بچہ ہو گیا, یہ بھی تمہیں خبر ہے. یہ گفتگو کرتی اور ان میں سے کسی ایک کو اس کا باپ مقرر کر دیتی کہ تیرا بچہ ہے, اور اس کو یہ بات تسلیم کرنی پڑتی کہ ہاں یہی میرا بچہ ہے, اب وہ انکار نہیں کر سکتا. ایک طریقہ یہ رائے تھا, یہ بھی انتہائی شرمناک اور حیا سوز طریقہ. اور چوتھا طریقہ یہ رائج تھا کہ یہ کچھ پیشہ ور لونڈیاں ہوتی تھیں, پیشہ ور عورتیں جو اپنے گھروں پر ایک خاص نشان لگا کے رکھتی تھیں کہ لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ یہ عورتیں اس قسم کا تعلق قائم کرتی ہیں, لوگ ان کے پاس جاتے تھے. جب انہیں حمل ظاہر ہو جاتا تو جو جو لوگ ان کے پاس جاتے تھے سب کو بلاتی, اور ادھر ضیافت شناس کو بلاتی کہ یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے, اب تم ضیافت شناسی کرو کہ یہ بچہ ان میں سے کس کا ہے. وہ اس بچے کی شکل و شباق, ناک نقشہ دیکھ کر, مشابہت دیکھ کر وہ ضیافت شناس یہ بتاتا کہ یہ فلاں کا بچہ ہے, لہذا اس شخص کو یہ تسلیم کرنا پڑتا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے. ایک یہ طریقہ رائج تھا. تو یہ چار طریقے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر نکاح کے رائج تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے صرف ایک طریقے کو قائم رکھا, یعنی جو پہلا طریقہ تھا معروف طریقہ کہ گواہوں کی موجودگی میں مہر مقرر کر کے ایک شخص کے ساتھ نکاح باندھا جاتا ہے. بس باقی جتنے شرمناک طریقے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم فرما دیا اور زنا قرار دیا کہ وہ خالص زنا ہے, وہ نکاح کا تصور نہیں. یہ تو گویا کہ نکاح کی ایک طرح کی تاریخ ہے. نکاح عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے ملنا جمع کرنا. کیونکہ نکاح کے اندر مرد اور عورت ایک معاہدے کے تحت رشتہ ازدواج کے اندر جمع ہوتے ہیں, اس لیے نکاح کو نکاح کہتے ہیں. اور اس لیے بھی نکاح کو نکاح کہتے ہیں کہ مرد و عورت اس نکاح کے معاہدے کے بعد آپس میں صحبت اور جمع کی شکل میں جمع ہوتے ہیں, اس لیے نکاح کو نکاح کہتے ہیں. اور نکاح کا یہ دوسرا معنی, یہ اس کا اصل معنی ہے. کیونکہ جب تک کہ کوئی قرینہ ایسا موجود نہ ہو کہ اس لفظ نکاح سے پہلا معنی مراد ہے تو دوسرا معنی ہی لیا جائے گا, یعنی صحبت اور جمع کا معنی لیا جائے گا. اور اطلاع شریعت میں آپ جانتے ہیں کہ نکاح کہتے ہیں کہ مرد عورت کا آپس میں ایجاب و قبول کا معاہدہ کرنا گواہوں کی موجودگی میں مہر مقرر کر کے. اگر کسی نکاح کے اندر مہر مقرر نہ ہو تو بھی مہر دیا جائے گا, مہر وصل دیا جائے گا, یعنی اس لڑکی کے خاندان کی جتنی لڑکیاں ہیں ان کا جو نکاح ہوتا ہے, جو ان کا مہر ہوتا ہے وہ مہر دیا جائے گا. محدثین فرماتے ہیں کہ نکاح بظاہر تو ایک دو افراد کا تعلق ہے لیکن حقیقت میں یہ دو خاندانوں, دو قبیلوں اور دو گویا کہ ریاست اور ملکوں کا تعلق ہے. اگر ایک ملک کا شہزادہ اور دوسرے ملک کی شہزادی ہے دونوں کا نکاح ہوتا تو دو ریاستوں اور سلطنتوں ملکوں کا تعلق ہے, ورنہ دو خاندانوں اور قبیلوں کا تعلق. اور اس کے اچھے اور برے ہونے کا اثر نہ صرف دو افراد پر پڑتا ہے بلکہ پورے کے پورے خاندان اور قبیلے پر پڑتا ہے, اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور چنانچہ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں انہوں نے نکاح کی ترغیب دی اور خود نکاح بھی فرمایا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرما دیا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا, یعنی نکاح کرنا میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے, ہمارا آدمی نہیں. جہاں تک نکاح کے حکم کا تعلق ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ نکاح مختلف کیفیات اور احوال سے مختلف حکم رکھتا ہے. چنانچہ بسا اوقات تو نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے, بعض احوال ایسے ہیں کہ نکاح کرنا واجب ہوتا ہے, بعض احوال ایسے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہوتا ہے, بعض احوال ایسے ہیں کہ نکاح کرنا مکروہ ہوتا ہے, اور بعض حالات میں نکاح کرنا حرام ہوتا ہے. پہلی صورت کہ جبکہ نکاح کرنا فرض ہے, اگر انسان پر جنسی غلبہ اس قدر ہے کہ اس کے زنا میں مبتلا ہونے کا یقین ہے اور مالی حیثیت بھی اس کے پاس اتنی ہے کہ بیوی کا خرچہ پورا کر سکتا ہے، اس کو رہائش بھی دے سکتا ہے، پھر بھی وہ نکاح نہیں کرتا، تو یہ سخت گناہگار ہے اور ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. اگر اس نے نکاح نہ کیا اور خدا نہ خواستہ یہ برائی میں مبتلا ہوا تو دوہرا گناہ ہوگا، ایک تو زنا کا گناہ اور دوسرا اس فرض کو ترک کرنے کا گناہ، تارک فرض ہوگا. تو ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض ہے. دوسرا وہ شخص کہ جس پر جنسی ہیجان تو اس قدر نہیں ہے کہ زنا میں مبتلا ہونا یقینی ہو، ہاں امکان موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مبتلا ہو جائے، اور مالی حیثیت بھی ایسی ہے کہ خرچہ پورا کر سکتا ہے، اور مزاج بھی ایسا ہے کہ بیوی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا، اس کے حقوق ادا کرے گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا واجب ہے. اگر یہ نکاح نہیں کرے گا اور گناہ میں مبتلا ہوگا تو ایسا شخص دوہرے گناہ کا ارتکاب کرے گا. اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس پر جنسی غلبہ تو اس قدر نہیں ہے کہ گناہ میں مبتلا ہو، اور مالی حیثیت بھی اس کی ایسی ہے کہ وہ خرچہ پورا کر سکتا ہے، اور مزاج بھی ایسا ہے کہ ظلم نہیں اٹھائے گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا سنت ہے. تو چونکہ یہ معتدل اور متوازن حالت کا حکم ہے تو معتدل اور متوازن حالت میں نکاح کرنے کو سنت قرار دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا کہ ان نکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، یہ معتدل احوال کے اعتبار سے فرمایا کہ عام حالت نہیں، لیکن جب ایمرجنسی حالات ہیں تو ایک حال میں تو فرض، دوسرے حال میں واجب. اور جب اس سے نیچے آئیں گے کہ اگر وہ شخص ایسا ہے کہ اس کی جنسی ہیجان بھی نہیں ہے، مالی حج بھی پورا کر سکتا ہے، لیکن مزاج ایسا ہے کہ اس کو یہ امکان ہے کہ بیوی پر ظلم و ستم کر بیٹھے گا، اس کے حقوق کی صحیح ادائیگی نہیں کر سکے گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے. پہلے اس کو اپنے مزاج کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کے بعد نکاح کرے. اور آخری صورت یہ کہ جس صورت میں نکاح کرنا حرام ہے، وہ صورت یہ کہ اس کی مالی حیثیت بھی معتدل اور جنسی ہیجان کا غلبہ بھی نہیں، لیکن اس کو یہ یقین ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے کہ بیوی پر ظلم و ستم ڈھائے گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. اس کو پہلے اپنے مزاج کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کے بعد نکاح کر سکتا ہے. تو مختلف حالات میں نکاح کا حکم بدل گیا، کسی حال میں فرض، کسی میں واجب، کسی میں سنت، کسی میں مکروہ اور کسی میں حرام. یہ تو اس کا حکم تھا. نکاح سے مقصود کیا ہے، غرض و غایت اس کی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات میں سے آیت قرار دیا. آیات قدرت، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تم میں سے ہی تمہارا جوڑا پیدا کیا. تم انسانوں میں سے ایک جوڑا پیدا کر دیا اور ان کی شکل میں تمہارا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا کر، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی قرار دیا کہ ایجاب و قبول کا یہ تعلق ہونے کے بعد ایسا قلبی انقلاب دونوں کے میں پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسی الفت اور محبت قائم ہو جاتی ہے کہ دنیا کی دولتوں سے بھی وہ قائم نہیں کی جا سکتی. ایجاب و قبول سے پہلے پہلے وہ کیفیت رہی ہے، لیکن جو ہی ایجاب و قبول ہوا، ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، اتنا ہی ہوا کہ وہ میری بیوی اور میں اس کا شوہر ہوں، بس اتنے تصور سے ہی آپس میں جو تعلق قائم ہو جاتا ہے، جو الفت اور محبت اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں، فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اس سے پہلے پہلے وہ بات نہیں. اسی طریقے سے اس کا تصور رہتا ہے کہ جیسے اجنبی عورت ہے، اور اس عورت کے دل میں جو شخص کے بارے میں ایسے جیسے کہ اجنبی مرد ہے، لیکن جیسے ہی ایجاب و قبول ہوا تو آپس میں الفت محبت قائم ہو گئی. تو فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نکاح کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. محدثین نے اس کو بھی تفصیل سے لکھا کہ نکاح کے فوائد کیا ہیں، نقصان کیا ہیں. جن کا نکاح ہو چکا ہے وہ تو کہتے ہیں نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ تو کوئی بھی نہیں. اور جن کا ابھی تک نہیں ہوا وہ کہتے ہیں فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ مفتی صاحب نقصان کا لفظ بھی آپ ڈکشنری سے کاٹ ہی دیں. وہ کسی نے لکھا نا کہ یہ وہ قلعہ ہے کہ جو اس قلعے کے اندر آ چکے ہیں وہ باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو باہر ہے مندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو ایک ایسا قلعہ ہے. جو بیچارے اس باتی میں نہیں آئے تو وہ کہتے ہیں فائدہ ہی فائدہ ہے، جو بیچارے بھگت رہے وہ کہتے ہیں نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر، تو مختلف فوائد اور نقصانات بھی اس کے ذکر کیے ہیں. اور اس کے فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ لتسکنوا الیہ، سکون حاصل کرتے ہو، ایک سکون طبیعت میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور جنسی ہجان ختم ہو کر انسان کی رغبت آخرت کی طرف بڑھ جاتی ہے، ورنہ ذہن اس کا تشویش میں رہتا ہے، مشوش رہتا ہے، الجھا رہتا ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ نکاح جس نے کر دیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، گویا کہ آدھا ایمان تو اس نے عبادات سے پورا کیا اور آدھا ایمان اس نے نکاح سے پورا کر دیا. تو نکاح کے بعد جو ایک انسان کو یکسوئی اور انسان کو جو تسکین حاصل ہو جاتی ہے وہ نکاح سے پہلے نہیں. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اور نقصان میں سے بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آ گئی. نکاح سے پہلے پہلے اکیلا تھا، اس پر اس قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کس وقت کھاتا، کس وقت پیتا، کس وقت سوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. کہ اب تو ایک ایک چیز کا نوٹس لیا جا رہا ہے. آفس سے کتنا بجے نکلے؟ 5 بجے. اچھا، 45 منٹ کا فاصلہ ہے گھر تک، اور آپ 2.5 گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں. کہاں سے انکوائری شروع؟ اب یہ مستقل ایک مصیبت سر پہ تاری ہے. پہلے یہ بات نہیں تھی، پہلے آزاد ہے، مرضی سے جائے مرضی سے آئے، جہاں جی جائے وہاں کھا لیا. اور آج کل تو اسٹیٹس سمبل بھی تو بن گیا نا کہ میکڈونلڈ میں کھائیں گے. یہاں کے ملکوں میں تو میکڈونلڈ اسٹیٹس سمبل نہیں ہے، ہمارے ملکوں میں اسٹیٹس سمبل ہے کہ میکڈونلڈ میں کھا رہے ہیں، پتہ چلے کہ شاید امریکہ میں جا کے کھا رہے ہیں. تو وہاں اسٹیٹس کے چکر میں لوگ میکڈونلڈ میں جا کے کھاتے ہیں، کے ایف سی میں کھاتے ہیں، حالانکہ وہی بند کباب بنگالی کھڑا روڈ میں کھلا رہا ہے ٹھیلے پہ، اس سے اچھا بند کباب دے رہا ہے، اچھا اچھا برگر کھلا رہا ہے، لیکن نہیں اسٹیٹس سمپل نہیں بن رہا. وہاں جو وہ 128 روپے خرچ کر دیں گے وہ کھانا ہے، اور یہاں بےچارا 5 روپے میں دے رہا ہے. تو یہ اسٹیٹس کی بیماری بھی تو لگی ہوئی ہے نا آج کل. خیر، اسٹیٹس کی تو برکتیں بھی تو ہوں گی نا. تو بہرحال، تو جب تک نکاح نہیں ہے تو جہاں چاہے کھا لیا، اب کھا کے دیکھو، جی چاہے چلو میکڈونلڈ کھا لے، اب میرے یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ آپ سمجھے کہ میکڈانلڈ کھانا حلال ہے, میں احوال بتا رہا ہوں تم لوگوں کے, یہ ایک مستقل الگ شرعی مسئلہ کہ میکڈانلڈ حلال ہے کہ حرام ہے. اب تک تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھئی وہاں پر گوشت صحیح نہیں ہوتا اس لیے نہ کھایا کرو, کیونکہ جھٹکا ہوتا ہے حلال سے گوشت, بلکہ وہ میکڈانلڈ جو ہمارے ملکوں میں ہے پاکستان انڈیا میں وہ بھی گوشت ان کا وہی ہے جو آسٹریلیا اور فلپائن سے آتا ہے, وہ کوئی پاکستان میں حلال گوشت نہیں کھلاتے, وہیں سے امپورٹ ہوتا ہے. خیر بعض لوگ کہتے ہیں فش کا برگر کھا سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس آئل کے اندر فش تلی گئی ہے, اسی آئل کے اندر تل دیا جس آئل کے اندر پورک تلا تھا تو بھی ایک مسئلہ ہے, تو بھی ناپاک ہو گیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ شادی سے پہلے جہاں جائے کھا لیا, اب نکاح کے بعد کھا کے دیکھو, اب کھا کے آگے اگر جی چاہ گھر میں کچھ آج کھانا لگ گیا کھائیے, بھوک نہیں ہے بس اب انکوائری شروع ہو گئی, جو ہے کہ ایف بی آئی کی فائل کھل گئی کہ اچھا کہاں کھایا آپ نے, کیوں نہیں کھا رہے آپ, خیریت تو ہے, کیا مسئلہ ہے, اور دس دس دفعہ خون گھر پہ وہاں آفس میں خون جا رہے ہیں, کیا بھائی آفس میں ہی ہو نا, ہاں جی آفس میں ہی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ مستقل ایک ٹینشن, تو اس کے نقصانوں میں سے نقصان یہ کہ ذمہ داری الگ, کہ اس کے کھانے پینے کا خرچہ, پھر بچے ہو گئے تو پھر تو سبحان اللہ پھر تو ویسے ہی گنجا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اب بچوں کی ذمہ داری. اور یہاں یہ امریکہ یورپ میں علامان والحفیظ, یہاں تو کہنے کو تو کہتے جی اسکول میں بھیج دو, لیکن اسکول والے 75% کام تو ماں باپ سے لیتے ہیں, حقیقت ہے. ہمارے ملکوں میں تو بچہ اگری پکڑی ماں استاد جی کو چھوڑ دیا, استاد جی جانے اس کا ڈنڈا جانے, بچہ پورا سبق تیار کر کے گھر پہنچتا ہے. اب یہاں بس آئے دن اسکول سے فون آ رہا ہے, بچے کو 2 گھنٹے لائبریری لے کے جاؤ, بچے کو یہ ریڈی کرواؤ, بچے کو اب یہ کرو, بلکہ اماں ابا کے لیے پیپر بھیجتے ہیں کہ اس کے اندر 130 ورڈ ہیں بچوں کو انکریج کرنے کے, تو وہ حفظ کرو سارے, حفظ کر کے پھر موقع پہ موقع بچوں کی تعریف کیا کرو, کہا کرو گریٹ گڈ جاب پیٹی کیپ, حفظ کرو یہ مستقل کام. تو مجھے تو بڑا تلخ تجربہ ہوا یہاں پہ کہ بھائی یہ تو, اور نتیجہ یہ نکلا کہ 75% کام ماں باپ سے لیتے ہیں, 25 اسکولوں کے اندر یہ بھی سے کام کرتی ہیں, باقی سارا ماں باپ. باپ بیچارہ وہ, اب باپ اگر جاب کرتا ہے تو ٹھیک ہے بیچارہ, لیکن ورنہ ماں وہ گاڑی پہ گھوم رہی ہے, اسکول چھوڑ کے آ رہی ہے, اسکول سے لے کے آ رہی ہے, پھر لائبریری لے کے جا رہی ہے, لائبریری سے لے کے آ رہی ہے, پھر وہاں 2 گھنٹے بیٹھی ہے, پھر شام ہوم ورک کرا رہی, صبح پھر تیار کر رہی, وہ بس پورا جو کام لے رہے ہیں, ہوش ہی نہیں. اور ہمارے جیسا آدمی تو بس سرف جانے کی فرصت نہیں ہے تو بچوں کو کیا بےچارا فکر کریں گے. تو بچے ہو گئے تو اور ذمہ داری بڑھ گئی کہ شب و روز ان کی فکر, ان کے کھانے پینے کی فکر, اور پھر نوکری اور جاب ایسی ہے کہ اگر خرچہ پورا نہیں ہوگا اب اور جاب بھی ڈھونڈ رہا, پارٹ ٹائم ڈھونڈ رہا ہے کہ 6 گھنٹے وہاں بھی لگا دوں, 4 گھنٹے وہاں بھی لگا دوں. اب کتنے ہی آئے ایسے لوگ ہیں بےچارے جو گھروں میں 10-10 بجے رات گھر گھستے ہیں, وہاں سے ایک جگہ چھوٹے دوسری جگہ چلے گئے, وہاں سے نکلے تیسری جگہ چلے گئے, ویکینڈ کے اندر بھی جاب کرتے ہیں, خرچہ پورا نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو بل پورے کرو, اور بلیں پور نہ ہو تو بل میں گھس جاؤ, کہاں جائیں گے آپ, نہیں رہ سکتے دنیا میں, یہ حقیقت بن گئی. بل پورے کرو, حساب لگاتا روز بیٹھ کے, اچھا اتنے ہو گئے, چلو یہ ٹیلی فون کا بل ادا ہو گیا, چیک رینٹ چلا گیا, او ہو باقی تو 150 ڈالر بچے, بڑا مسئلہ, چلو یا ٹیکسی چلا لو, اب ڈاکٹر صاحب شام کو ٹیکسی بھی چلا رہے ہیں, یہ حالت ہے. تو یہ نقصانوں میں سے سب سے بڑا یہ ذمہ داری رسپانسبلٹی یہ سر پہ آ گئی. اور باقی یہ ہے کہ اولاد کی نعمت یہ مستقل ایک فائدہ بھی ہے, اور پھر ان کی ذمہ داری یہ ایک مستقل بہت بڑا ہیڈک بھی ہے. تو نفع نقصان دونوں چیزیں ہیں. تو یہ ہے وہ نکاح. اب نکاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار اور کسوٹی بتائی ہے کہ اس نکاح کے وقت تم جب جوڑے کا انتخاب کرو تو تمہارا معیار کیا ہونا چاہیے. چوتھی حدیث میں آتا ہے کہ تم کل مرد یار پائی کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے چار وجہ سے، لمالیہ یا اس کے مال کی وجہ سے، ولی جمالیہ یا اس کے جمال کی وجہ سے، ولی حسدیہ یا اس کے حسب کی وجہ سے، ولی دینیہ یا اس کے دین کی وجہ سے. یہ چار وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے عورت سے. یا تو اس لیے کہ بہت مالدار عورت ہے تو سوچتا کہ چلو مالدار عورت سے نکاح کر لوں تو میں بھی مالدار ہو جاؤں گا، بیٹھا بیٹھا ظاہر ہے کہ اس کا پیسہ لے کے آئے گی تو میں بھی اس میں حصہ تو ہے، شیئر ہو جائے گا تو مالدار ہو جاؤں گا. یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اتنی حسین و جمیل خوبصورت عورت ہے اس وجہ سے وہ لٹو ہو رہا ہے کہ بھائی اسی سے نکاح کرنا تو نکاح کرتا ہے جمال کی وجہ سے. یا حسب کی وجہ سے کہ اونچے حسب والی ہے، بڑا اس کا نام ہے معاشرے و سماج میں، حیثیت اونچی ہے، سوچتا کہ اس نے نکاح کر لو تو چلو میری بھی عزت بن جائے گی. ولی دینیہ یا دین کی وجہ سے کہ یہ دیندار ہے، اللہ رسول کے حکموں کو سمجھتی ہے، خوف آخرت رکھتی ہے، اس سے نکاح کرو. اور اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا تو فائدہ اٹھانے کی چیز ہے بس، اور دنیا متا، دنیا صرف فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز المرۃ الصالحہ، نیک صالح بیوی. نیک صالح بیوی ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضل فی ذات الدین، کہ ان چار وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، فضل فی ذات الدین، تم دین والیوں کو ترجیح دو، دین کی بنیاد پر عورت کا انتخاب کرو. پہلی جتنی بنیادیں ہیں دنیا والی، اس وجہ سے نہیں، محض مال کی وجہ سے انتخاب کرو نہیں، یہ نہایت تمہارے حریص ہونے کی علامت ہے، یہ تمہارے حریص اور لالچی پن ہے کہ تو صرف مال کی وجہ سے، اور وہ بھی عورت کا مال، اس عورت کے مال کے اوپر تم محل بنانا چاہتے ہو کہ جس کو کی ذمہ داری تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی، تو یہ تو انتہائی غیرت کے خلاف ہے. اور یا صرف محض جمال کی وجہ سے، بس خوبصورت ہے بس، اس کے بعد کچھ نہیں دیکھا، خاندان کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، تفصیلات کیا ہیں، دین کی اعتبار سے کیفیت کیا، کچھ نہیں، بس خوبصورت ہونی چاہیے، یہ بھی غلط ہے. اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جس نے محض مال کی وجہ سے بھی عورت سے نکاح کیا اور کوئی غرض نہیں تھی، مقصد یہ تھا کہ مالدار عورت سے نکاح کروں تو میں بھی مالدار ہو جاؤں گا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے مقدر میں فقیری اور افلاس لکھ دیتے ہیں، اس کو اس کے مال سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ مال پر نگاہ رکھی اور حریص اور لالچی آدمی تو محروم رہتا. تو فرمایا کہ اس مالدار عورت سے نکاح صرف مال کی وجہ سے کیا، تو فرمایا کہ ایسا آدمی اس کے مال کے فائدے سے محروم رہتا، اللہ اس کی قسمت میں افلاس اور تندرستی لکھ دیتے ہیں. اور فرمایا کہ جس نے کسی عورت کے محض حسن جمال کی وجہ سے نکاح کیا اور کوئی تفصیلات نہیں دیکھی، فرمایا کہ اللہ تبارک مطالعہ اس عورت کے حسن و جمال کو اس کے لیے وبال بنا دیتے ہیں، وہی حسن و جمال اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. کہنے کو تو خوبصورت بیوی، لیکن وہ اس کے لیے حسین ناگن ہے، اب نہ چھوڑ سکتا ہے نہ رکھ سکتا ہے، نہ نکلے چین نہ ابلے چین، یہ کیسے ہو جائے. تو فرمایا کہ صرف محض جمال کی وجہ سے نکاح نہ کرو، ورنہ حسن و جمال کا جو نفع ہے وہ بھی تمہیں حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے مقصود تو راحت اور سکون تھا. صرف حسین و جمیل ہونا تو کافی نہیں، راحت اور سکون بھی مل رہا ہے یا نہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک مطالعہ وہ طلب کر لیتے. اور تیسرا، جس نے حسب و رسب کی وجہ حسب کی وجہ سے نکاح کیا کہ بڑی حیثیت والی عورت ہے، اس سے نکاح کر لوں گا تو میری بھی بڑی حیثیت بن جائے گی، تو فرمایا کہ جس نے اس کے حسب کی وجہ سے نکاح کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی قسمت میں ذلت لکھ دیتی ہے، کیونکہ حسب سے مقصود تو یہ تھا کہ میری بھی عزت بن جائے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دلیل کر دیتے ہیں. سوچا یہ تھا کہ وزیر اعظم سے نکاح ہو جائے گا, وزیر پرائم منسٹر سے, وزیر اعظم سے نکاح ہوگا تو میری بھی عزت بن جائے گی. عزت کیا بنے گی, جیل میں زندگی گزرے گی, جیل میں زندگی گزرے گی, زندگی کا اکثر حصہ جیل میں گزر گیا, کیا عزت بنے گی. تو حدیث میں ایسے نہیں فرماتی, اس لیے ملا علی کل فرماتے ہیں کہ حسب کی وجہ سے کہ بیوی کی وجہ سے میں عزت ڈھونڈ لوں اور میں اللہ اس کی قسمت سے عزت نہیں دیتے. سوچا بیوی وزیر اعظم ہوگی تو میں تو پھر بات یہ ہوگا پکا, وہاں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ذلت نہیں دیتے ہیں, پھر زندگی جیلوں میں گزرتی ہے. فرض اور بدعت دین, دین والوں کے ترقی تو فرمایا کہ جس نے محض دین کی وجہ سے انتخاب کیا عورت کا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی نعمت بھی عطا کرتے ہیں اور پہلے ساری کی ساری نعمتیں بھی عطا کرتے ہیں. مال کی جو راحت, مال سے جو مقصود وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے, حسن و جمال سے جو غرض وہ بھی حاصل ہوتی ہے, حسب نسب سے جو غرض وہ بھی حاصل ہوتی ہے, اگر تم نے صرف اللہ کے دین کی وجہ سے انتخاب کیا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر یہ احسان اور شفقت کی کہ وہ گر بتا دیا کہ تمہیں یہ ساری پہلی چیزیں حاصل کرنی ہے, تو تمہیں گر بتاتا ہوں کہ دین کی بنیاد پر رشتے کا انتخاب کرو, کیونکہ مال سے جو مقصود ہے وہ بھی تمہیں ملے گا, راحت کی زندگی. کیونکہ مال ہو, جمال ہو یا حسن نصب ہو, سب سے مقصود تو ایک ہی چیز ہے کہ راحت والی زندگی, راحت والی زندگی مقصود ہے. اور دنیا میں ہر انسان راحت والی زندگی کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ راحت والی زندگی مل جائے, جس کو قرآن کریم نے حیات طیبہ کہا, حیات طیبہ. اور فرمایا کہ جو تم میں سے مرد اور عورت ایمان لایا اور نیک صالح عمل کیے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, تو ہم اس کو مزیدار راحت والی زندگی عطا کر دیں. ایمان اور عمل صالح اس نے کیا اور مزیدار راحت والی زندگی ہم اس کو عطا کریں. اور ساری کی ساری دنیا کی دوڑ دھوپ صرف راحت والی زندگی کے پیچھے ہے. بادشاہ بادشاہت حاصل کرنا جو چاہتا ہے اس سے مقصود بھی ہے کہ راحت والی زندگی ملے. ایک سڑک پہ جو پتھر مزدور کوٹ رہا ہے اس کا بھی مقصود یہ ہے کہ راحت والی زندگی ملے. تو ساری کی ساری دنیا اطمینان اور راحت والی زندگی حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی مقصود نہیں ہے. ہاں راستے الگ الگ اختیار کر رکھے ہیں لیکن منزل سب کی ایک ہی, مومن ہو یا کافر ہو کسی کی بھی زندگی ایک ہی مقصود کہ مزیدار زندگی مل جائے, حیات طیبہ حاصل ہو جائے. اور قرآن کریم نے اس کی حقیقت بتا دی کہ تم میں سے مرد اور عورتوں میں سے جس نے بھی نیک صالح عمل کیا تو فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اس کو مزیدار زندگی ہم عطا کرتے ہیں. تو مزیدار زندگی حاصل کرنے کا راستہ بتا دیا کہ ایمان اور عمل صالح. لیکن اس طرف نگاہ نہیں جاتی انسان کی, انسان دنیا کی چیزیں دیکھ کے سوچتا کہ نہیں, اگر کوئی تاجر تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس سے بھی ایک ہی چیز مقصود کہ راحت والی زندگی حاصل کرنا. بلکہ تاجروں میں بھی دیکھیں کہ تاجر مختلف تجارتیں کرتے ہیں, کوئی کپڑے کی تجارت کر رہا ہے, کوئی کاغذ کی تجارت کر رہا ہے, کوئی الیکٹرانک تجارت کر رہا ہے, دنیا میں طرح طرح کی تجارتیں ہیں لیکن سب کا ایک ہی مقصود ہے تاکہ مال حاصل ہو, اس کے علاوہ تو کوئی مقصود نہیں. حالانکہ بظاہر شکلیں مختلف ہیں تجارتوں کی لیکن مقصود ایک ہی چیز ہے, وہ کیا؟ مال حاصل. بالکل اسی طریقے سے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کا مقصود ایک ہی ہے اور وہ ہے راحت والی مزیدار زندگی. تو مال کی وجہ سے یا جمال کی وجہ سے یا حسن کی وجہ سے جو نکاح کیا جاتا ہے مقصود ایک ہی چیز ہے کہ مزیدار راحت والی زندگی مل جائے. اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اس کا غور یہ کہ فصل البدعت دین, انتخاب عورت کا کرو دین کی بنیاد, تمہیں راحت والی مزیدار زندگی عطا کرتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد اور کسوٹی بتا دی کہ نکاح کی کسوٹی اور معیار کیا ہے کہ جب تم انتخاب کرو تو کیا مقصود ہونا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روڑی کچرا جو گندگی کا جو ڈھیر روڑی پر لگا ہوا خوبصورت پھول بھی حاصل نہ کرو کیونکہ اس کے اندر اس گندے پانی کا اثر ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ گھٹیا خاندان خفیف خاندان کی خوبصورت عورت کا انتخاب نہ کرو اس لیے کہ اس کے اندر اس خاندان کے گھٹیا پن کا اثر موجود ہے, وہ تمہیں وہ راحت نہیں دے سکے. لیکن آج انسان جب انتخاب کرنے لگتا ہے عورت کا تو اس میں سوائے خوبصورتی کے اس کے علاوہ کوئی تمہیں بولے اس کے دماغ میں نہیں ہوتی. خوبصورت ہونی چاہیے. تبھی یہاں کتنے واقعات ہیں کہ ہمارے لونڈے یہاں گوریوں سے نکاح کرتے پھرتے ہیں, ان کو یہ بھی غرض نہیں کہ مسلمان کر لیں, کہ جی بس وہ اہل کتاب ہیں, اہل کتاب وہ تو بس یہی مسئلہ یاد رہا ان کو کہ اہل کتاب ہیں. اور پھر بلکہ اہل کتاب دور کی بات ہے, ایسے واقعات موجود ہیں کہ ہندو عورتوں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں, سکھ عورتوں کے ساتھ نکاح کیے ہوئے ہیں, بس خوبصورت لگی نکاح کر دی. اور یہاں تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں کہ چلو مرضی کے مالک, صرف خوبصورتی کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کو نہ صرف بلکہ تینوں ایمان کو بھی برباد کرتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد یہ بتائی کہ تم اس دین کی بنیاد پر نکاح کرو, اور لڑکے کا انتخاب بھی دین کی بنیاد پر. یہ نہیں کہ اتنا کافی ہے کہ لڑکا امریکہ میں رہتا ہے بس, اور آپ جانتے ہیں ہمارے ملکوں کا حال, بس لڑکا امریکہ میں رہتا ہے تو بس اس کے بعد تو انویسٹیگیشن کی فائل ہی بند ہے امریکہ میں, بس ٹھیک ہے دے دو بھائی آنکھیں بند کر کے, بھائی آنکھیں کیوں کھولیں گی, بند کرو فٹافٹ امریکہ بھائی مزے ہو گئے. اور بعد میں پھر خون کے آنسر ہوتے ہیں کہ ہو لڑکا امریکہ میں رہتا تھا اور کہتے تھے کہ جناب اس کا تو بڑا بزنس ہے, تو پتہ یہ چلا کہ بزنس امریکہ میں بہت سے بزنس ہیں, اب ہمیں کیا پتہ تھا کہ اس کا ہے کہ نہیں, کہ جی امریکہ میں کیا کام کرتے ہیں, امریکہ میں بزنس ہے, امریکہ میں جناب منہٹن کے اندر دکان ہے, منہٹن میں تو دکان ہے ہی امریکہ میں ہوگی نا, اب تیری ہے کہ نہیں یہ تو خبر نہیں, اس کی انویسٹیگیشن تو کی نہیں, پتہ چلا تو چلا وہاں پر سیل مین ہے, اب رو رہے ہیں یہ کیا کریں, بے شمار دھوکے ہوئے. اور لوگ ویسے بھی آج کل بڑی انا کا زمانہ ہے, صاف صاف بتاتے نہیں. وہ ہمارے ایک دوست ہے کہنے لگے کہ یار میری بیوی بڑی بچھاتی ہے, پھر کیا ہوا کہتا کہ میری اپنی بس ہے اور میں ملتان سے لاہور کے روڈ پہ بس چلاتا ہوں, خود چلاتا ہوں, میں خود مالک ہوں. اب یہ چار عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو میری بیوی سے بھی پوچھ رہے تھے کہ تیرا میاں کیا کرتا ہے, جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہی اندازہ لگاتے ہیں کہ ہے کس کی بیوی, اسٹیٹس اندازہ ہو جائے گا نا کہ تیرا میاں کیا کرتا ہے, تو فوراً اس کہتے یہ اتنی شادی کہہ دیتی ہے کہ بس چلاتا ہے. اب کتنی شرم کی بات ہے بس چلاتا ہے, مطلب بس ڈرائیور ہے, حالانکہ میں مالک ہوں, یہ نہیں کہتی کہ بس کا مالک ہے, ہماری بس چلتی ہے. اس کو اتنا سمجھاتے وہ کہتی ہے کہ میں نے ٹھیک تو کہا, جھوٹ تو نہیں بولا, بس ہی چلاتے ہو نا تم. اب کہتے بڑی شرمندگی ہوتی ہے عورتیں سوچتی ہوں کہ میں ڈرائیور نہیں کرتا ہوں, کسی کی بس ہے ڈرائیور ہی میں کرتا ہوں. اور پھر آگے کہتا کہتے لوگ اتنے چلاک ہیں کہ جناب عورتیں کہتی ہیں کہ تیرا میاں کیا کرتا ہے, کہتا کہ عورت کہتی بیسن کا بزنس ہے, بیسن کا بزنس ہے, پنجابی میں وہ مجھے سنا رہا ہے, کہتا کہ کہتی ہے بیسن کا بزنس ہے, جا کے دیکھو تو پکوڑے کرتا ریڑھ سے کرتا. اور ریڑھی سے پکوڑے بیچ رہا ہے, بول تو بیسن ہے نا, اب بیسن میں بھی وہ سمجھ پتہ ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا ہے اس کا بیسن میں, جھوٹ بھی نہیں بولا بات بھی ہو گئی, بیسن کا کہتا لوگ اتنے 420 ہو گئے ہیں اب میری بیوی وہی کے وہی ہیں, کہہ میں کہہ دیتی ہے بس چلاتا, بھائی کب بس کا مالک ہے اور لوگ اتنے چلا کے, کہ بیسن کا بزنس ہے اور حقیقت ہے. اس لیے بھائی لوگ بہت چھپاتے ہیں اسی طریقے سے. یہ امریکہ میں علاقہ تو بس پھر تو دے دو رشتہ پور بات ہی, اب بعد میں پھر پھٹے ہو رہے ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, پتہ چلا کہ یہ تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اس نے بنیاد دین کو بنایا. لڑکے کے انتخاب میں بھی دین بنیاد. ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکیاں کرتی تھی اور آج بھی ظاہر ہے کہ جو وارث نبی ہیں وارث انبیاء سے امت مشرک کرتی ہے ان معاملات میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے کہا کہ دو فلاں فلاں جو آپ کے شاگرد ہیں صحابی ان کا رشتہ آیا ہوا ہے, تو اب آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں ان میں سے کس کا رشتہ قبول کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما فلان, کہ وہ جو فلانا ہے وہ تو بیچارہ کنگال ہے, اس کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے کہ تیرا خرچہ پورا کر سکے, وہ تو کنگال ہے. وہ اما فلان وہ جو دوسرا ہے, کہتا ہے کہ اس کے کندھے کے اوپر کوڑا لٹکا رہتا ہٹا ہے, یعنی بڑا غصے والا ہے, کوڑا ہٹا ہے اس کا کندھے پہ رہتا ہے, وہ اتنا غصے والا ہے. یہ بتانے کے بعد فرمایا کہ ہاں البتہ ایک تیسرا میرا شاگرد ہے صحابی ہے, وہ بہت اچھا ہے, مزاج کا بھی اچھا ہے اور وہ صاحب حیثیت بھی ہے, نان نب کا بھی پورا کر سکے, چاہو تو تم اس کا رشتہ قبول کرو, اس کا رشتہ بھجوا دیتا ہوں. تو فرمایا کہ انہوں نے اس خاتون نے پھر اسی تیسرے کا رشتہ قبول کر لیا. اب اس پہ شک نہیں کہ لڑکے کی مالی حیثیت کو بھی آپ دیکھیں ضرور, یہ بھی حدیث میں ہے کہ ایسا تو نہیں کہ بالکل بیچارہ فارغ ہے, یہ اپنی دو وقت کی روٹی نہیں پوری کر سکتا تو بیوی کی کیا کرے گا. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ دیکھو اس کو بھی دیکھو بالکل ہی کنگال نہ ہو. اور دوسرا فرمایا کہ غصہ اس کی طبیعت میں کیسا ہے, مزاج اس کا کیسا ہے, اس مزاج کو بھی کی بھی انویسٹیگیشن کرو, دیکھو کہ مزاج کا آدمی کیسا ہے, غصے والا ہے, پیار محبت والا ہے, کیسی طبیعت کا آدمی ہے, یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا. اور تیسرا شخص اس کا مزاج بھی متدن اور مالی حیثیت بھی ہے اور ظاہر ہے کہ صحابی ہیں, پر میں کہ اس کا رشتہ قبول کروں. اس لیے اس چیز کی بھی انویسٹیگیشن ضروری ہے, انسان اس کے مزاج اور اس کی مالی حیثیت کا بھی اندازہ کرے. لیکن بنیاد دین رہے کہ دیندار ہو, اور اس ایسی چیزوں کا پتہ انسان اس کے دوستوں سے لگاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے پیر سے جا کے پوچھیں گے یا اس کے استاد سے, ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا محمد شریف صاحب بٹو رحمت اللہ علیہ, بہت اونچے اللہ والے تھے, مشن آباد میں بہاول نگر کی ایک تحصیل ہے مشن آباد کے اندر, بہت بڑا ان کا دارالعلوم تھا. وہ ہمیشہ پنجابی میں تقریر کیا کرتے تھے. ان سے ایک خاتون نے آگے پوچھا کہ حضرت صاحب وہ آپ کا جو فلاں مرید ہے اس کا رشتہ آیا ہوا ہماری بچی کے لیے, تو کیا خیال ہے کیسا لڑکا ہے؟ تو حضرت نے بڑی اونچی بات فرمائی, فرمایا کہ اللہ دی بندیاں ایسے تا سارے جگدے ہی آ گئے, یہاں تو سارے جگدے بھی آتے ہیں, انہیں یارہ تو کچھ کہہ جاؤ, اس کے دوستوں سے جا کے پوچھو کہ وہ کیسے مزاج کا آدمی ہے, ہمارے پاس تو سارے ہی دو دانوں بیٹھ کے تو اس کی یاد میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اب ہمیں کیا پتا کہ کیسا ہے بھائی, پتے کی بات. اس لیے ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے, کہ دوست اس کے کس کیلیبر کے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ خود آدمی بھی کس کیلیبر کا آدمی ہے. تو میں کہ انہیں یاروں سے جا کے پوچھا کیسی طبیعت کا آدمی ہے, تو حقیقت یہی ہے. تو خیر, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے انتخاب میں بھی دین کو بنیاد بنانا چاہیے. چنانچہ حضرت شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو آپ حضرات نے کئی دفعہ سنا, کرمان کے بادشاہ تھے اور بادشاہت کو ٹھوکر مار دی, فقیری اختیار کر لی, بہت اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا. ان کی ایک بیٹی تھی اور ان کی وہ صاحبزادی اپنے وقت میں تو شہزادی تھی. اللہ نے ظاہری اور باطنی دونوں کمالات عطا کر رکھے تھے. تو اس وقت کے بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے آئے لیکن آپ نے انکار کر دیا. فرمایا کہ نہیں بھائی, ہمیں شہزادوں کو اگر یہ لڑکی رشتے میں دینی تھی ہم بادشاہ کو چھوڑ دیں. بادشاہ کو تو ہم نے ٹھوکر مار دی, فقیر اختیار کر دی, رد کر دی رشتے. ایک مرتبہ مغرب کی نماز کے لیے مسجد گئے, نماز سے فارغ ہوئے, ایک نوجوان مسافر مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھنا شروع کی. اس نے اتنی عمدہ نماز پڑھی, اتنی خوبصورت نماز پڑھی کہ حضرت اس کی نماز کے عاشق ہو گئے کہ سبحان اللہ کیا خوبصورت شخص نے نماز پڑھی. بس دل میں ٹھان لی کہ یہی وہ شخص ہے بیٹا بنانے کے قابل, کہ ایک نہ نظر آنے والی ذات کے حق کو اس طریقے سے ہی ادا کر رہا کہ کمال کر دیا. تو کل کو یہ اس کی بیوی جو اس کے سامنے آنکھوں کی ہوگی اس کے حق کے اندر کبھی ظلم نہیں کرے گی. یہی شخص بیٹی دینے کے قابل ہے. چنانچہ اس شخص نے جب سلام پھیرا تو کہا کہ اے نوجوان تم کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا میں فلاں جگہ سے. آپ نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہو گئی؟ کہنے لگا کہ نہیں, مجھ مفلس غریب کو کون دے گا, میں تو غریب آدمی ہوں. وہاں کہ نہیں پھر بھی اگر کوئی بیٹی تمہیں دے تو. کہا کہ آپ کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہیں, میں تو مفلس غریب ہوں, مجھے کون بیٹی دے گا, میں تو دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے مزدوری کر کے کماتا ہوں. کہا کہ نہیں, اگر شجاع کرمانی اگر بیٹی اپنی تمہیں دے تو کیا قبول کرو گے؟ تو وہ ہنسنے لگا نوجوان, کہنے لگا بڑے میاں آپ اس سے کیوں مذاق کر رہے ہیں, آپ کس کا نام لے رہے ہیں؟ شجاع کرمانی کا, جس نے شہزادوں کے رشتے ٹھکرا دیے وہ مجھے بڑا بیٹی دے گا, آپ اس سے کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں شجاع کرمانی ہوں. حیران ہو گیا, میں شجاع کرمانی ہوں, میں اگر اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دوں تو کیا تم قبول کرو؟ نوجوان نے کہا کہ اللہ اکبر, اگر آپ شجاع کرمانی اور اپنی بیٹی میرے نکاح میں دیتے ہیں تو میں تو اس کو تبرک سمجھ کے قبول کروں گا, میرے لیے وہ تو تبرک نہیں. یہ اس نوجوان, اور اس سے یہ بات ثابت ہوگی, ایک یہ بات یاد رکھیں کہ اگر رشتہ اچھا ہو, بہترین رشتہ, تو لڑکی والے خود بھی پہل کر سکتے ہیں. یہ دین اسلام کی تعلیم ہے. ہمارے معاشرے میں وہ ہندوانہ اثر اتنا آ گیا کہ لڑکی والے کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو لڑکی والے چھپ کے بیٹھے رہو, اور اچھا رشتہ لڑکا خاندان کا یا محلے یا دائیں بائیں کا اچھا رشتہ لڑکا وہ نکل گیا. نہیں, آپ خود پیشکش کر سکتے ہیں, اگر لڑکا اچھا ہے ہر اعتبار سے خود لڑکی والے رابطہ کر سکتے ہیں ان کے, یعنی آپ کو اگر منظور ہو تو آپ ہماری بچی کا رشتہ اپنے فلاں بیٹے کے لیے بھیج سکتے ہیں, ہم یہ لڑکا بہت پسند ہے. اور یہ بخاری کے اندر حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ, یہ حدیث موجود ہے کہ جب میری بیٹی حضرت حفصہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا, حذافہ ثانی ان کا نام تھا, قریب اس لیے حذافہ ثانی, ان کا جب انتقال ہو گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ حذافہ ثانی کون تھے؟ کان من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اہل بدر توفی بالمدینہ. یہ حذافہ ثانی یہ اہل بدر میں سے ہیں اور مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو آپ کی حفصہ جو آپ کی بیٹی یہ بیوہ ہو گئی. تو میں کہ فقالا اور فرماتے لقیت عثمان ابن عفان, میں عثمان ابن عفان سے ملا, فعرضت علیہ اور میں نے انہیں ان کو درخواست کی, کیا میں نے کہا ان شیتا انکاہتو کا حفصہ, اے عثمان اگر تم چاہتے ہو تو میں اپنی بیٹی حفصہ کے نکاح تم سے کر دیتا ہوں. تو فقال سر عثمان نے فرمایا انظر فی امری, میں ذرا اپنے معاملے میں تھوڑا سا سوچ لوں. فرمایا قلبیستو لیالی, کچھ دن تک وہ ٹھہرے سوچا, ثم لقیانی, پھر وہ ملے مجھ سے, یعنی حضرت عمر سے ملے, اور کہا کہ بدالی اللہ اتوبر یومی حاضا, اور میں کہ مجھے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ فی الحال میں نکاح نہیں کرتا, کچھ عوارض ہیں ابھی مجھے فی الحال نکاح کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اس کے بعد آگے فرمانے قال عمر فلقیت ابا بکر, میں ابو بکر سے ملا, ابو بکر کو میں نے کہا فقل تو ان شاء اللہ کا حفصہ, اے ابو بکر اگر تم چاہتے ہو تو میں حفصہ کے نکاح تم سے کر دوں. کیوں؟ عثمان اور ابو بکر کا رشتہ کائنات کے بہترین رشتے ہیں. فرمایا کہ بہت موقع اچھا ہے, میں پیشکش کر دوں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی عذر کیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا. اب اندازہ کیجیے, بخاری کی حدیث ہے, حضرت عمر خود اپنی بیٹی کے نکاح کی پیشکش کر رہے ہیں حضرت عثمان سے, کیونکہ پتا ہے کہ حضرت عثمان اونچے مقام کے ساتھی اور رسول اللہ کا کیسا اس کے ساتھ تعلق ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ میری بیٹی ان کے نکاح میں چلی جائے گی تو بیٹی کا بیڑا پار تو پار میرا بھی ہوگا, یعنی توازو ہے ان کی کہ وہ یہ سوچتے ہیں, بنا خود وہ ساتھی. پھر حضرت وکر سے کہہ رہے ہیں اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے, ام المؤمنین بن گئی. اور واقعی حضرت عثمان سے جب انہوں نے درخواست کی ہے کچھ دیکھ کے کی کہ وہی حضرت عثمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے رہے ہیں حضرت عثمان کے نکاح, اور ایک نہیں دو بیٹیاں, ایک کا انتقال ہو گیا دوسری بیٹی نکاح میں دے دی, اور اس کے ساتھ کہ دوسری کا بھی اپنے وقت پر انتقال ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری اور بیٹی بھی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کی نکاح میں دے دیتا. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ذو النورین کہتے ہیں. ذو النورین کا مطلب ہے کہ دو نور والے, دو نور کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور چشم, بیٹی نور چشم ہے, وہ دو نور, ایک نبی کے دو نور عثمان کے نکاح میں آئے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی یہ جزوی فضیلت ہے کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں, یہ ایسی جزوی فضیلت ہے جو کسی نبی کو بھی حاصل نہیں, کیونکہ جزوی فضیلت وہ کسی امتی کو ایسی حاصل ہو سکتی ہے, ایسی حاصل ہو سکتی ہے. حضرت عثمان کو یہ جزوی فضیلت حاصل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں حضرت شعیب کی ایک بیٹی ہے, نبی ایک بیٹی ان کے نکاح میں, اور حضرت عثمان کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں, اور نبی بھی کیا, نبی الانبیاء, جو نبیوں کا بھی نبی, جو فرمایا آنا نبی الانبیاء, میں سے امت محمدیہ کے نہیں بلکہ سارے نبیوں کا بھی نبی, اس کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں, اور فرمانے کے اگر اور بھی میری بیٹی ہوتی میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دوں. کتنا اونچا بنا, اور آپ بیٹھے ہیں لیٹے ہوئے ہیں اور پنڈلی ننگی ہے, حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں آپ اس طرح لیتے رہے, حضرت عمر آ رہے اس طرح لیتے رہے, پتہ چلا حضرت عثمان آ رہے ہیں آپ اٹھ کے بیٹھ کے اور پنڈلی کو ڈھک لیا. تو پوچھا کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا, ابو بکر آئے عمر آئے آپ اس طرح لیتے ہیں, حضرت عثمان ہے تو آپ نے پنڈلی کو ڈھک دیا. فرمایا کہ عثمان وہ شخص ہے کہ جس سے جبرائیل امین بھی حیا کرتے ہیں, جبرائیل امین فرشتہ بھی اس سے حیا کرتا ہے, اس لیے مجھے اس سے حیا آئی کہ میں اس کے سامنے میری پنڈلی ننگی ہوں. حالانکہ پنڈلی ننگی ہونا شرم تو ناجائز بھی نہیں تھا, لیکن فرمایا کہ نہیں مجھے حیا آئی کہ بدن کا یہ حصہ بھی ننگا ہو, اس لیے میں سمیٹ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور حضرت عثمان وہ بھائی شخص ہیں کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت یعنی زمانہ کفر اور اسلام دونوں زمانوں میں زندگی بھر اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی, اور سیدھا ہاتھ شرمگاہ کو زندگی بھر کبھی نہیں لگا, یعنی نہ صرف اسلام لانے کے بعد بلکہ زمانہ جہلیت میں بھی جب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے اس وقت بھی ان کی فطری حیا کا یہ عالم تھا, سیدھا ہاتھ کبھی شرمگاہ کو نہیں ٹچ کیا اور شرمگاہ کو کبھی دیکھا نہیں, تمام معاملات ہدھیرے میں رہے. ایسا حیا والا آدمی تو ظاہر ہے کہ جس سے جبرائیل امین حیا کرے سرکار تو عالم خود حیا کرے. دو بیٹیاں نکالنے میں کتنا اونچا مقام. تو آپ دیکھیے اچھا رشتہ خود حضرت عمر درخواست پیش کر لیں, اس لیے اس میں اس قسم کا یہ مصنوعی اور آرٹیفیشل قسم کی یہ حیا دکھانا اس کی ضرورت نہیں. ہاں اگر ایسا ہو رہا ہے رشتہ اچھا ہے تو کسی تیسرے کو بیچ پہ ڈال کے چلو, اس طریقے سے رشتہ منگوائے کہ ذرا دیکھو ہمیں وہ لڑکا بہت پسند ہے, کسی طریقے سے اس کا رشتہ بھجواؤ. چلو یہ بھی ایک طریقہ ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ بالکل اسٹک ہو کے بیٹھے رہیں. تو خیر, تو حضرت شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ نے بھی دیکھا اور کہہ دیا کہ بھائی میں لڑکی دینا چاہتا ہوں, اور کہا کہ اتنی اجازت دے دو کہ میں بیٹی سے پوچھ لوں. اور یاد رکھو, لڑکی اگر آکلا بالغا ہے تو پھر اس سے ولی کا پوچھنا ضروری ہے, بغیر اس کے پوچھے اگر نکاح کرے گا تو نکاح اس کا موقوف رہے گا, یعنی وہ ڈیپینڈ رہے گا اس لڑکی کی اجازت پر. اگر اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے تو قائم رہے گا, اگر کہہ دیا میں نہیں مانتی نکاح ٹوٹ جائے گا. بغیر اس آکلا بالغا لڑکی کے, بغیر اس کی اجازت کے ماں باپ نکاح نہیں کر سکتے. اگر زبردستی نکاح کر دیا تو نکاح ہوتا ہی نہیں. اور آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ ہندوانہ رسوم کا اثر ہے کہ بس ناک کا مسئلہ بنا لیا, کچھ بھی ہو جائے ہم نے زبان دے دی ہے, بس یہی ہوگا. کہیں میں نے نہیں کرنا, وہی ہوگا. برات بھی آ رہی ہے اور مٹھائیاں بھی آ رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ بویلا کر رہی ہے, نہ کر رہی ہے کہ نہیں سائن کر, ورنہ یہ پسٹل ہاتھ میں اپنے گولی مار لوں گا یا تیرے مار لوں گا. یہ واقعات ہے. وہ بچی روتی ہوتی سائن کر رہی, جائز نہیں, نکاح ہوتا ہی نہیں. لیکن اپنے خاندانی انا کی خاطر, ناک کی خاطر لوگ یہ بھی کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ نکاح ہو گیا, نکاح ہو ہی نہیں. اللہ تبارک وتعالیٰ نے آکلا لڑکی کو حق دیا ہے, آپ اس سے جا کے پوچھیں, لڑکی کی ڈیٹیل بتائیں, اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے منظور ہے. کماری لڑکی خاموش اگر ہو گئی تو سمجھ لیں کہ ٹھیک ٹھیک ہے منظوری. لیکن یہ نہیں کہ آپ بالا ہی بالا بغیر اس کی مرضی کے سب کچھ کر دیں, اس کی اجازت نہیں. اور اسی طریقے سے لڑکے سے بھی پوچھنا ضروری ہے, یہ نہیں کہ خود ہی نکاح باندھ کے آ گئے, لڑکے کو پوچھا ہی نہیں اور کہہ دیا کہ ہم نے تو زبان دے دی, ہم پاکستان گئے تھے وہاں بس وہ ہم نے زبان دے دی, اب تجھے وہی کرنا. اب لڑکا کہتا کہ نہیں, اماں ابا کو کہتا نہیں میں تو وہاں نہیں کرنا چاہتا. نہیں کچھ بھی ہو, ہم تو کہہ کے آ گئے, مٹھائی بھی بٹ گئی, منہ میٹھا بھی ہو گیا, اب گھر میں مستقل پڑا, مستقل چلے. نہیں, رشتہ دیکھا, اس میں اس لڑکی کی بھی ذلت ہے کہ جس کو آج لڑکا قبول نہیں کر رہا, اتنی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. دین و شریعت نے جو اطمینان اور تسکین سکھائی اس کو پورا کرو. اطمینان سے اپنے لڑکے کو بتاؤ کہ یہ لڑکی ہے خاندان کی, ہم اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں نکاح میں, تو تیرا کیا خیال ہے, سوچ لو. وہ بتا دے اپنی رائے دے. اور یہاں تو آج کے خیر زمانے میں تو لڑکے بھی کچھ زیادہ ہی الٹرا ایڈوانس ہو گئے, ایڈوانس بھی الٹرا ایڈوانس ہو گئے, سب نے اپنے بھی پہلے چن کے رکھی ہوئی, پہلے سے انتخاب ہو چکا. اور اس سے بالا تر کہ وہ اس کا مذہب کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, نہیں بس نہیں بھائی یہ بھی نہیں. اور ہمارے یہ ہندو پارٹ کا جو ہے وہ معاشرہ, ہم تو بےچارے وہاں کی گرمی کے سڑے ہوئے نا, تو رنگ ویسے ہی وہ کالے ہو گئے سب کے. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو گرمی پڑتی ہے تو گورے رنگ کے بہت عاشق ہو گئے ہیں, بس رنگ گورا ہونا چاہیے بس. اب وہ پھر گوریوں سے بھی دل لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس جی خوبصورت بہت ہے گوری, بس اس سے شادی کرنی ہے. اب پھر اوپر پہ لے کے پھرتے جی, اہل کتاب تو ہے, وہ اہل کتاب تو ہے, کر تو سکتے ہیں. نہیں بھائی ایسا نہیں, میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ بہت معمولی گھٹیا گھٹیا باتیں. مومن اس کا معیار بہت بلند ہوتا ہے, وہ اللہ رسول کے اس معیار کو سامنے رکھ کے انتخاب کرتا ہے. یہ نہیں کہ رنگ ہو رہا بس پاگل ہو گیا. اب کون ہے, کیا ہے, اس کا مذہب کیا ہے, مطلب کیا ہے, کس سے تھا اور کچھ نہیں. بعض تو ایسے آئے جو نکاح کرنے آ گئے کہ جی مذہب کیا ہے, کہ پتہ چلے جی تو ہندو ہے. ارے ہندو سے تو نکاح نہیں ہوتا. تو لڑکا کہتا ہے جی وہ بعد میں میں اس کو مسلمان کر لوں گا, آپ نکاح پڑھا. ہاں یہ ماں کے بہت خوب بھائی. ہاں ہمیں کیا پتا تھا کہ میں یہ ہندو لے کے آ جائے گا, اور گواہ بھی کیا رہا ہے, ایک کالا گواہ بھی لے آیا, ایک مسلمان لے کے آ گیا, کہ یہ دو گواہ ہیں. بھائی یہ تو کالا تو مسلمان ہے کہ نہیں, بھائی اس کی تو گواہی نہیں ہوتی. اصل میں ہم بہت چھپانا چاہتے ہیں, پتہ نہ لگے. میں کہ ماشاء اللہ یہ پھر نکاح کیا ہوا جو چھپانا چاہتے ہیں. یار اس کو یہ پتہ نہیں کہ ہندو سے نکاح ہوتا ہے کہ کہتے آپ نکاح پڑھا دیں بعد میں مسلمان کر لوں بہت دکھ پہلے مسلمان نہیں کر سکے تو بعد میں کیا کرے گا بعد میں تو ویسے تیری چلے گی نہیں تو خیر تو کہنے کا مقصد دین کی بنیاد پر فضل شجاع کے مانی رحمتہ اللہ علیہ نے جا کے بچی سے پوچھا تو اور یہ کہا کہ بیٹی اس شخص کے پاس اللہ کے نام کے سوا کچھ نہیں ہے نماز اتنی عمدہ پڑھتا ہے کہ میں تو اس کی نماز کا عاشق ہو گیا کیا تجھے قبول ہے پر حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے لڑکی کے انتخاب میں تو فرما دیا فرض تو بذات دین والیوں کو ترجیح دو اور علماء نے لکھا ہے کہ لڑکی خوبصورتی کے اعتبار سے اور حسب نسب کے اعتبار سے خوبصورتی کے اعتبار سے اور نیکی تقوی کے اعتبار سے لڑکے سے زیادہ ہونی چاہیے خوبصورتی کے اعتبار سے اور نیکی تقوی کے اعتبار سے لڑکے سے زیادہ ہو اور لڑکا جو ہے وہ حسب نسب کے اعتبار سے اس لڑکی سے زیادہ ہونا چاہیے یہ معیار رہنا چاہیے یعنی لڑکی بیوی خوبصورت ہو اور نیکی تقوی اس مرد سے زیادہ ہو سکتا اور مرد حسب نسب اور حیثیت کے اعتبار سے اور مالی پوزیشن کے اعتبار سے لڑکی سے افضل ہونا چاہیے بہتر ہونا چاہیے تو فرمایا ایسا رشتہ بہت عمدہ رہتا ہوں. حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لڑکے کا جب انتخاب کرو تو دو چیزیں لازمی دیکھو بس یہ دو چیزیں اگر اس کے اندر موجود ہیں تو اللہ سے یہ امید ہے کہ وہ بہترین شور ثابت ہو. وہ کیا؟ ایک یہ دیکھو کہ نماز کا پابند ہو اور دوسرا بڑوں کا ادب کرتا ہوں بس. اس کے علاوہ کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کی باقی تمام کی تمام ظاہری باطنی خوبیوں کی ترجمان ہیں. اللہ کی نماز پابندی سے پڑھتا ہو اور بڑوں کا ادب کرتا ہو. انشاءاللہ فرمایا کہ ایسا شخص اگر اس کے نکاح میں بیٹی دو گے انشاءاللہ کبھی شکایت نہیں آئے گی. اور آج جب ہم انتخاب کرتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو تو اگنور کرتے ہیں بلکہ نمازی ہے اوہو یہ تو نماز ہی پڑھتا رہے گا ہی تو مسجد میں بیٹھا اس کو بیٹی کیا دے دیں گے تو مصیبت میں آ جائیں گے. اب ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں یہ رشتہ چاہیے کیسا ہو کہ دیندار ہونا چاہیے. اب تو مجھے کافی تجربہ ہو گیا صاف صاف پوچھتا ہوں یار سیدھی سیدھی بات کرو یار یہ ویسے ہی دیندار ہونا چاہیے. دیندار پیش کر دیتے کہتے ماشاء اللہ وہ کچھ زیادہ ہی دیندار ہے تو تھوڑا سا کم دیندار ہونا چاہیے. بات ہو گئی بھائی اس لیے اب تو صاف صاف پوچھتے ہیں ڈاکٹر چاہیے کہ فارماسسٹ چاہیے بولو یا سی پی اے چاہیے کیا چاہیے کیا بولو. تو ایسے کام کرو گے نہیں بس دیندار ہو میں نیک شریف رہتا ہوں بس سی سی کی بات. اب نیک شریف کہتے ہیں زیادہ ہی شریف ہے کچھ زیادہ ہی نیک ہے نہیں یہ کیا ہے. تو آج نمازی دیکھ کے تو بھاگتے ہیں کہ یار یہ تو زیادہ نمازی ہے یہ ہر ٹائم یہ مچھلوں کے چکر کاٹے گا اور بچی کو کیا سنبھالے گا. اور ادب بڑوں کا ادب کرتا ہے تو کہہ رہے کہ تھوڑا سا پرابلم لگتا ہے بے وقوف سا لگتا ہے تھوڑا سا. وہ بڑوں کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تند بیٹھا رہتا ہے اس کو کچھ پوچھتے ہیں تو تھوڑا سا بولتا ہے پھر سر جھکا دیتا ہے تو ذرا تھوڑا سا پرابلم لگتا ہے اس کے مائنڈ کے دماغ میں. ہاں اس کے ادب کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بےچارا بے وقوف ہے جو پٹ 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 بولے تو بڑا اسمارٹ ہے بھائی بڑا اسمارٹ ہے ذہین ہے بھائی بہت. کیونکہ آج چرب زبانی کو ہم نے زہرا سمجھ لیا جتنا چرب زبان ہے خوب بولتا ہے کیا اسمارٹ ہے یہ بھائی بڑا بولتا ہے. اب جو بےچارا خاموش بڑا ہے چھوٹا ہے دیکھ کے بولتا ہے ادب کرتا ہے نگاہ جھکاتا ہے بڑے کو دیکھ کے تو کہتا ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا ذرا گھما ہوا لگتا ہے کہ دربار کی ہوا لگی ہوئی ہے ذرا ایسی لگتا ہے. حقیقت ہے یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں ایسے رشتے ٹھکرا دیے لوگوں نے کہ نمازی ہے بڑوں کا ادب کرتا ہے تو ان کو یہ نظر آنے کا یہ نمازی پڑھتا رہے تو پھر یہ کچھ ایسا لگتا ہے. وہ اب اپنے باپ کے سامنے بیٹھا تھا ہمارے ابا کے سامنے اس کا انٹرویو کیا تو ایسا یوں بولتا ہے پتا نہیں کیوں ایسے بولتا ہے ٹھہر ٹھہر کے بولتا ہے جگہ جھکا کے بولتا ہے کوئی گلٹی لگتا ہے
نگاہ جھکا کے بعد تو گلٹی گلٹی لگتا ہے, ایسا لگتا ہے گلٹی ہے. نہیں بھائی, اس لیے یہ معیار بزرگوں کو بتا دیا, نماز کا پابند ہو, بڑوں کا ادب کرتا ہو, اس سے آسان نسخہ اور کیا چاہیے آپ کو, بس یہ فائنڈ آؤٹ کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں کام آتی ہیں. شیعہ کرمانی نے بہترین نماز دیکھی, اس کی سمجھ گیا کہ نہ نظر آنے والی ذات کے حق کو ایسا ادا کر رہا ہے کہ جو بی بی سامنے نظر آئے گی اس کے حق کو کیسے ادا کرے گا. یہ آدمی ہے بیٹا بنانے کے قابل. بیٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے رشتہ منظور. اب جناب نکاح ہو گیا, رخصتی ہو گئی, اب یہ رخصت کر کے لے کے جا رہا ہے, اس کا اپنا کچا کوٹھا جو بھی گھر تھا وہاں چلا گیا. جیسے ہی گھر کے اندر یہ دونوں میاں بیوی داخل ہوئے ہیں, شجاع گرمانی کی بیٹی اور وہ ان کا داماد, جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں تو سامنے گھڑا پڑا تھا. گھڑا پڑا, گھڑے کے اوپر ایک رکابی پڑی ہے, اس رکابی کے اوپر سوکھی روٹی کا ٹکڑا پڑا. جیسے ہی شجاع گرمانی کی بیٹی نے قدم رکھا اور نگاہ اس گھڑے کی اس روٹی پر پڑی تو رک گئی, کہا کہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں. یہ کہا, جب یہ بات کہی تو فوراً اس شخص نے کہا کہ میں تو پہلے کہتا تھا کہ شہزادی بہرحال شہزادی ہے, آج اگر وہ فقیر اور درویش بن گئی, لیکن شہزادگی تو اندر سے نہیں جاتی. میں تو مخلص ہوں, میرے پاس سوکھی روٹی کا ٹکڑا دیکھ کے تم مجھ سے پیچھے ہٹ رہی ہے کہ اس گھر کے اندر مجھے نہیں جانا. میں تو تیرے باپ سے کہا تھا, لیکن تیرے باپ نے کہا کہ نہیں نہیں بس تم میری بیٹی کو نکاح کا قبول کرو, اس لیے میں نے قبول کر لیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ ہوگا. اللہ اکبر. لڑکی نے کہا کہ ایاکم الظن, بدگمانی کرنے سے بچو, اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہو گئے. تو مجھ پر بدگمانی نہ کرو کہ میں اس سوکھی روٹی کے ٹکڑے کو دیکھ کر پیچھے ہٹ رہی ہوں. میں تو اس لیے پیچھے ہٹ رہی ہوں کہ میرے باپ نے جو بات مجھے کہی تھی میں اس کے خلاف دیکھ رہی ہوں. وہ حیران ہو گیا, کیا کہا کہ میرے باپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس شخص کے گھر میں اللہ کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, میں یہاں اس رکابی پر سوکھی روٹی کا ٹکڑا دیکھ کر اندازہ لگا بیٹھی ہوں کہ تجھے اللہ پر توکل نہیں ہے, تو نے صبح روٹی کھائی ہے اور شام کے لیے روٹی بچا دی, تجھے اللہ پر نگاہ نہیں. میں ایسے شخص کے گھر میں ہوں کہ جس کے گھر میں اللہ نہیں. دیکھو کہاں پہنچی ہوئی ہو کہ یہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ تجھے اللہ پر توکل نہیں ہے, تبھی دوسرے وقت کا بچا کے رکھا. ادھر بھی تو شجاع کرمانی کی نگاہ انتخاب تھی, تو کہنے لگا کہ اے اللہ کی بندی جلدی نہ کر, ذرا میری بھی بات سن. کہا کہ بات یہ کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے, میں نے سحری کی تھی, سحری کرنے کے بعد میرے پاس اتنا نہیں تھا کہ شام کو جب اللہ کا امر ہوگا اور مجھے افطاری کرنی ہوگی تو افطاری کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا, یہ ٹکڑا افطاری کے لیے بچا کر رکھا تاکہ اللہ کا حکم وقت میں پورا کر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ ایک کے لیے میں نے روٹی روٹ کا بچایا تاکہ افطاری کر لوں اپنے وقت. اندازہ کرو نکاح ہو رہا ہے اور وہ روزے کی حالت میں ہے وہ جوان. اللہ والوں کی نگاہ پڑتی ہے تو کچھ دیکھ کے انتخاب کرتے ہیں, دین کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں. اس لیے بھائی, اسی طرح سید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, انہیں بھی نوجوان اس کی عبادت اطاعت پسند آئی, خود کہہ دیا. اور سید ابن مسیب ان کی بیٹی, ان کے لیے مروان کے بیٹے کا, شہزادے کا, بادشاہ مروان, اس کے بیٹے کا رشتہ آیا, آپ نے ٹھکرا دیا اور اس درویش کو دیا. اور اس سے جب رخصت کیا اپنی بیٹی کو تو کہنے لگے, اس کو نصیحت کی کہ انشاءاللہ تمہیں کوئی شکایت نہیں ملے گی. اور جب بعد میں ملاقات ہوئی اپنے داماد سے تو حضرت نے پوچھا کہ نئے مہمان کو کیسا پایا, نئے مہمان کو کیسا پایا, تو اس نے عجیب جواب دیا, تاریخی جواب ہے. اور حضرت شیخ العظیم ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی واقعہ لکھا ہے پورا ڈیٹیل سے, میں تو مختصر کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ نئے مہمان کو کیسا پایا, یعنی سسر داماد سے پوچھ رہے ہیں کوئی شکایت تو نہیں ہے, تو وہ کیا نوجوان جواب دیتا ہے؟ فرمایا کہ نئے مہمان کو ایسا پایا کہ دوست دیکھے تو خوش ہوں, دشمن دیکھے تو جل جائے. کیا جواب دیا؟ کہ ماشاءاللہ ایسا پایا کہ دوست دیکھے تو خوش ہوں اور دشمن دیکھے تو جلے. کیا مطلب؟ کہ سارے ظاہری آدمی کمالات ہیں اس میں, کہ ظاہر ہے کہ مخلص بھی خوش ہوں گے, جو حاصل تو جلے گے نا. تو یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جنہوں نے اس طریقے سے رشتوں کا انتخاب کیا اور دین کو بنیاد بنایا. دوبارہ کہہ رہے ہیں, تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ نکاح اس میں دین کو بنیاد بنائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث امام بخاری لائے ہیں, لمبی حدیث ہے, اس میں اصل مقصود نکاح کی ترغیب یہ مقصود ہے, اور جس کے اندر باقی چیزیں بھی موجود ہیں. اور حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین آدمی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوج مطہرہ کے پاس آئے, اور بعض روایت میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے, ان سے پوچھا. کیا پوچھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کی عبادت کیسی ہے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بتایا کہ آپ ایسے عبادت کرتے ہیں, گھر میں آپ کے یہ معمولات ہیں, تو کانہم تقالوہا, تو انہوں نے اس کو کم سمجھا کہ یار یہ تو اللہ کے نبی کم عبادت کرتے ہیں, اتنی زیادہ نہیں ہے, مطلب آپ سوتے بھی ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, یہ روزہ بھی رکھتے ہیں, سارے بھی کرتے ہیں, تو کم عبادت کرتے ہیں. یہ سوچا, اور پھر خود انہوں نے کہا کہ این رار من نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کہا اور نبی پاک کہا, قد غفر لہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر, ان کو تو پچھلے اگلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں, اگر وہ کم عبادت کرتے تو کوئی بات نہیں, ہمیں تو زیادہ کرنی چاہیے, ان کو تو ساری معافی ہو گئی ہے, اس کے باوجود اگر اتنی کرتے تو بھی زیادہ ہے. اب ایک کیا اہل کرتا ہے؟ فرمایا اما انا فانی اصلی اللیل ابدا, میں ساری ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کروں گا, سوؤں گا نہیں, ساری رات کھڑے ہو. دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر ولا افطر, میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی افطار کرتے کبھی روزہ رکھتے, وہ تو اس لیے کہ ان کے گناہ تو سارے معاف ہیں, وہ اگر اتنا بھی کرتے تو بہت ہے, لیکن میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں. اور تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا, میں عورتوں سے دور رہوں گا, کبھی نکاح نہیں کروں گا. یہ اس نے کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ یہ لوگ اس طرح پوچھنے آئے تھے. آپ نے فوراً لوگوں کو بلایا, ادھر آؤ, تم لوگوں نے ایسے ایسے سوال کیے اور ایسے ایسے جواب دیا. سب نے کہا جی. اب آپ ان کو نصیحت فرما رہے ہیں, فرما رہے ہیں واللہ انی لا اخشاکم من اللہ واتقاکم له, دیکھو اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, اور میں تم سے سب سے زیادہ متقی ہوں, مجھ سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن میری حالت دیکھو, لیکن اصول ہوگا افطر, میں روزہ رکھتا بھی ہوں افطار بھی کرتا ہوں, دونوں وقت پورے کرتا ہوں, اصلی واقف, میں رات کو اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, دونوں حق پورے کرتا ہوں, وہ اتزبو جو نکاح, اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں, تو میں اللہ جب سنت ہی یاد رکھو, یہ ہے میری سنت کہ روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, رات کو سوتا بھی ہوں, عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں, بس جس نے میری سنت طریقے کو چھوڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ حدیث ہے, اور اس میں یہ بات بتائی کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے بدن کے حق کو بھی ادا کرے, اپنے اور دیگر حقوق بھی ادا کرے, اہل خانہ کے حقوق بھی مکمل پورے کرے, اور اللہ کی عبادت بھی کرے. یہ نہیں کہا کہ نکاح نہیں کروں گا زندگی بھر, آپ نے اس سے منع فرمایا, کیونکہ یہ نکاح نہ کرنا اس کو فتنے میں مبتلا کر دے گا. اس ٹکڑے کی وجہ سے امام بخاری ترغیب فی النکاح کے باب کے نیچے اس حدیث کو لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کا یہ ترغیب دی ہے کہ نکاح کرنا چاہیے. تو بار کیا ہے, تو نکاح میں بنیاد دین کی بنیاد پر انتخاب لڑکی یا لڑکے کا ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کے اندر برکت اور راحت پیدا کر دیتے ہیں. اور جو مقصود ہے اس نکاح سے کہ انسان کو یکسوئی اور تسکین اور مبتت اور محبت حاصل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد, اللہم صل علی سیدنا محمد وسلم تبارک یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.